السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکہ مکرمہ سے بنیادی دینی تعلیم. بہشتی زیور حیات المسلمین اور مواعظ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد، کتاب بہشتی زیور سے ہم لوگ یہ مسئلہ پڑھ رہے تھے کہ کب قضا نمازوں کی ترتیب ضروری ہو جاتی ہے اور کب نہیں. تو جو مسئلہ اس میں سب سے اہم ہے، سب کا خلاصہ ابھی تک جو ہوا ہے، کہ اگر کسی کی پانچ نمازیں یا چار یا تین یا دو اگر ہیں تو ان کو قضا پڑھے تو ترتیب سے پڑھنی پڑے گی، جس ترتیب سے قضا ہوئی ہے. اور جب تک وہ قضا نہ پڑھ لے، جو ادا نماز ہے وہ بھی نہیں پڑھ لے، وہ پڑھ لے پھر ادا نماز پڑھے. تو یہ ہے اصل اصول. اب اس بارے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے فرض کیجیے دو چار مہینے یا دو چار برس ہوئے، چھ نمازیں یا زیادہ قضا ہو گئی تھیں اور اب تک ان کی قضا نہیں پڑی، لیکن بعد سے ہمیشہ نماز پڑھتی رہی، کبھی قضا ہونے نہیں پائی، اب مدت کے بعد اب پھر ایک نماز جاتی رہی، تو اس صورت میں بھی بغیر اس کی قضا پڑھے ہوئے ادا نماز پڑھنی درست ہے، کیونکہ اس کے ذمے پانچ سے زیادہ پرانی نمازیں قضا باقی ہیں، تو اب اس کے اوپر ترتیب واجب نہیں. اب مسئلہ نمبر نو، کسی کے ذمے چھ نمازیں یا بہت سی نمازیں قضا تھیں، اس وجہ سے ترتیب پڑھنی اس پر واجب نہیں تھی. چھ نمازیں یا زیادہ اگر کسی کے اوپر قضا ہیں تو اب ترتیب اس پہ نہیں ہے، جس ترتیب سے جیسے چاہے پڑھ لے. لیکن اس نے ایک ایک دو دو کر کے سب کی قضا پڑھ لی، اب کسی نماز کی قضا پڑھنی باقی نہیں. تو اب پھر جب ایک نماز یا پانچ نمازیں قضا ہو جاویں تو ترتیب سے پڑھنا پڑے گا. مثلا کسی کی ظہر قضا ہوئی ہے تو اب اثر نہ پڑھے جب تک کہ ظہر نہ پڑھ لے، اور اگر کسی کی ظہر اثر بھی قضا ہوئی ہے تو مغرب میں نہ پڑھے جب تک کہ ظہر کی قضا نہ پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد اثر کی نماز کی قضا پڑھے ترتیب سے. تو اب پھر جب ایک نماز یا پانچ نمازیں قضا ہو جاوے تو ترتیب سے پڑھنا پڑے گا، اور بے ان پانچوں کی قضا پڑھے ادا نماز پڑھنی درست نہیں. البتہ اب پھر اگرچہ نمازیں چھوٹ جاوے تو پھر چھ سے زیادہ، پانچ سے زیادہ ہو جائیں تو پھر ترتیب معاف ہو جائے گی. مسئلہ نمبر دس، کسی کی بہت سی نمازیں قضا ہو گئی تھیں تو اس نے تھوڑی تھوڑی کر کے سب کی قضا پڑھ لی، اب فقط چار پانچ نمازیں رہ گئیں، تو اب یہ جو ہیں چار پانچ نمازوں کے رہنے کی وجہ سے ترتیب اس پہ نہیں آئے گی، کیونکہ اصلاً اس کی بہت قضا تھی، پانچ سے زیادہ تھی. تو ترتیب پڑھنا اس پہ واجب نہیں، بلکہ اختیار ہے، جس طرح چاہے پڑھے، اور بغیر ان باقی نمازوں کی قضا پڑھے ہوئے بھی ادا پڑھ لینا درست. مسئلہ نمبر گیارہ، اگر وتر کی نماز قضا ہو گئی اور سوائے وتر کے کوئی اور نماز اس کے ذمہ قضا نہیں، تو بغیر وتر کی قضا پڑھے ہوئے فجر کی نماز پڑھنی درست نہیں. اگر ایسا کر لے الٹا کہ اس کو وتر کا قضا ہونا یاد ہی نہیں رہا اور قضا نہ پڑھے پہلے بلکہ فجر کی نماز پڑھ لی، تو اب قضا پڑھ کے فجر کی نماز پھر پڑھنی پڑے گی. سمجھ لیجیے، اگر کوئی غلطی کر لی اس نے تو یہ اتنا ضروری ہے کہ پہلے وتر کی قضا پڑھو پھر فجر کی نماز پڑھو. اگر الٹا کر لیا تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اب کتاب حیات المسلمین سے آج ایک نیا باب، اس کو روح فرمایا ہے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے. ہر چیپٹر، بعض کتابوں میں باب ہوتا ہے، یہاں روح ہے، اور اس کا ہے روح ہفت دہم، یعنی سترہواں چیپٹر، یعنی باب سترہ، روح سترہ. ملقب بھی بیت الدیان، یعنی حج کرنا. دیکھیں حج ایک محبت کی چیز ہے، اس لیے اس کے ذکر میں ہی ایک عجیب وجد آتا ہے. جس شخص میں شرطیں پائی جاوے حج کی ان پر فرض ہے، اور دوسروں کے لیے نفل. اور حج بھی مثل نماز و زکات و روزے کے اسلام کا ایک رکن، یعنی بڑی شان کا ایک لازمی رکن ہے، یہ ارکان اسلام میں سے ہے حج. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان یعنی کعبہ کا حج کرنا ہے، یعنی اس شخص کے ذمے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک پہنچنے کی. اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر نماز و روزہ زکات وغیرہ سب کرتا ہو مگر حج فرض نہ کیا ہو، جبکہ اس میں استطاعت ہے، تو اس کی نجات کے لیے کافی نہیں. اور حج میں ایک خاص بات ایسی ہے جو اور عبادتوں میں نہیں، وہ یہ ہے کہ اور عبادتوں کے افعال میں کچھ عقلی مصلحتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں. مثلا روزے میں بھوکے رہتے ہیں تاکہ مجاہدہ ہو، نفس کے خلاف کرنے کی عادت پڑے تاکہ پھر گناہ سے رک سکے. اسی طرح سے ہر عبادت میں کچھ عقلی مصلحتیں بھی آتی ہیں سمجھ میں، گرچہ کہ وہ ضروری نہیں ہے، اللہ میاں کی مرضی ہے جو چاہے حکم دے. مگر حج کے افعال میں بالکل عاشقانہ شان ہے، عاشقانہ اللہ کی محبت کی شدت کو عاشق کہہ، عاشقانہ فرمایا. اشد حب للہ، وہ الذین آمنوا اشد حب للہ، ارے جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں اشد ہیں، یعنی عاشق ہوتے ہیں اللہ کے. کیسے وہ نافرمانی کر سکتے ہیں اللہ کی؟ جس کو اشد محبت ہو وہ کیسے نافرمانی کر سکتا ہے؟ تو حج کے افعال میں بالکل عاشقانہ شان ہے. تو حج وہی کرے گا جس کا عشق عقل پر غالب ہوگا. اخلاص سے اگر حج کرنا ہے تو وہی کرے گا جس کا عشق عقل پر غالب ہوگا. اور اس لیے کر لیا کہ بھائی گھومنے پھرنے کو ملے گا، یا اس لیے کر لیا کہ لوگ کیا کہتے ہیں یار حج نہیں کیا حج نہیں کیا، تو وہ حج تو حج ہی نہیں ہے، وہ باطل ہو گیا. حج تو بس اللہ کے لیے ہوگا. تو حج وہی کرے گا جس کا عشق عقل پر غالب ہوگا. اور اگر فی الحال اس میں کچھ کمی بھی ہوگی محبت میں اللہ کی واللہ کے عشق کی، تو تجربے سے ثابت ہے کہ عاشقانہ کام کرنے سے عشق پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے حج کرنے سے یہ کمی پوری ہو جائے گی، اور خاص کر جب ان کاموں کو اسی خیال سے کرے. اور ظاہر ہے کہ جس کے دل میں خدا تعالیٰ کا عشق ہوگا وہ دین میں کتنا مضبوط ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہوتا ہے عشق. تو حج کرنے میں دین کی مضبوطی کی خاصیت ثابت ہو گئی. اور بھی احادیث شریف کل انشاءاللہ اس کے بارے میں، اس سے زیادہ لذیذ کوئی اور موضوع نہیں ہے شاید. مواعظ حکیم الامت، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ہم لوگ وہ واعظ پڑھ رہے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کو بھی دین میں کمال حاصل کرنا چاہیے. تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب عورتوں کو حکم ہے دین میں کمال حاصل کرنے کا، تو مردوں کو تو اور زیادہ ہوا، ان میں تو صلاحیتیں زیادہ ہیں. ہم لوگ یہ بیان پڑھ رہے تھے اور کمال کیا ہوتا ہے اس کی تعریف بتائیے جو کل پڑھی گئی تھی، اور بہت آسان کر کے بتائی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عورتوں کو بھی دین میں کمال حاصل کرنا ضروری ہے. اب ہر شخص دیکھ لے کہ دین کیا ہے، اس کے کیا اجزاء ہیں. دیکھیں کمال کے لیے دین کیا ہے، اس کے کیا اجزاء ہیں، اس کے بعد سب کاموں کو شریعت کے طریقے کے موافق بجا لانا شروع کر دے. شریعت کا طریقہ کیا ہے؟ سنت کا طریقہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بس وہی طریقہ ہے شریعت کا، بس دین کامل ہو جائے گا. مثلا نماز دین کا کام ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ اچھی طرح پڑھو، وقت پر پڑھو، جلدی جلدی نہ کرو، اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھو. یہ تو یہ نماز کا کمال بتا دیا کہ نماز کا کمال حاصل کرنا، یہ کرو مشق، اس کی مشق ہو گئی کمال حاصل ہو گیا. ایسے ہی زکوٰۃ دین کا کام ہے، اس کے کمال کا طریقہ کیا ہے؟ سال پورا ہونے کے بعد فوراً ادا کرو، خوشی سے ادا کرو، اس کو بیگار مت سمجھو کہ زبردستی کی کوئی چیز لاد دی گئی ہے. اور ریا اور نمود سے بچو، محض اللہ کی رضا کو اپنا مقصود سمجھو. یہ کمال ہو گیا زکوٰۃ کا. اسی طرح سے ہر عمل کا معلوم کرو کہ اس کا کمال کیسا ہے، وہ معلوم ہو جائے گا. علماء کرام بتائیں گے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. یہ ہے کمال، جو عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہی چیزیں عورتوں کے لیے بھی، یہی چیزیں مردوں کے لیے بھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں دونوں کو خطاب کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا، جس میں خطاب تو مردوں کو ہے لیکن عورتیں بھی شامل ہیں، سب ایمان والے شامل ہیں، کہ دین کا کمال حاصل کرو. لیکن اب فرما رہے تھے آج کا مضمون، لیکن اب مجھ کو، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اس واعظ میں، لیکن اب مجھ کو عورتوں کی غفلت کی شکایت کرنا باقی ہے. کہ افسوس، ان کو دنیا کی تکمیل کا تو خیال ہے، دین کی تکمیل کا مطلق خیال نہیں. بالکل صحیح فرمایا ہے. اور یہ عجیب بات ہے، دیندار سے دیندار گھرانے کی عورتوں میں دین کی تکمیل کا، کہ ایک ایک جز کو دین کے کمال تک پہنچایا جائے، ذرا دلچسپی نہیں ہے. ایک غیبتی کو لے لیجئے، چھوڑتی نہیں ہے. غصے کو لے لیجئے، چھوڑتی نہیں ہے. موبائل پہ وقت کو ضائع کرنا چھوڑتی نہیں ہے، شوہر کے حقوق ادا کرنا کبھی فکر بھی نہیں ہوتی. حضرت حکیم الامت فرما رہے ہیں کہ افسوس عورتوں کے بارے میں، ان کو دنیا کی تکمیل کا تو خیال ہے، دین کی تکمیل کا مطلق خیال نہیں. میرا مقصود یہ ہے کہ عورتوں کو دین کی تکمیل سے بھی غافل نہ ہونا چاہیے، جیسا کہ ان کو اپنے زیور اور کپڑے اور مکان کی ضروریات کی تکمیل سے کسی وقت بھی غفلت نہیں ہوتی. دیکھیے، عورتوں کی فطرت ہے کہ وہ زیور پہنے، کپڑے پہنے، ان کا شوق ہوتا ہے، ان کے ارمان ہوتے ہیں اس کے، اور شریعت نے اس کو جائز قرار دیا، جائز نہیں بلکہ ثواب کی چیز قرار دیا کہ شوہر کے لیے اگر زیور اور کپڑے وغیرہ پہنے اور اپنے آپ کو خوب میک اپ سے آراستہ کرے تو اس کے لیے بڑے درجات ہیں ایسی عورت کے لیے. اور اگر کوئی شخص ان چیزوں کو روک دے، اس سے زیادہ ظالم کوئی ہے؟ ایک بالکل جائز اور حلال چیز کو روکتا ہے اور عورت کے شوق کو کچلتا ہے، یہ کوئی ظلم کی بھی انتہا ہوتی ہے. ایسے بھی بعض ہیں پاگل، جیسا کہ ان کو اپنے زیور، کپڑے اور مکان کی ضروریات کی تکمیل سے کسی وقت بھی غفلت نہیں ہوتی، ان کی فطرت ہے، اور وقتاً فوقتاً مردوں سے اس کے متعلق فرمائشیں کرتی رہتی ہیں. فرمائش تو عورت کا کام ہی ہے کہ ان چیزوں کی فرمائش کرے، اور اس سے مرد کو لطف آنا چاہیے. اگر عورت میک اپ کرتی ہے، زیور پہنتی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے، اس کے لیے تو اور مزے ہیں مرد کے تو اس کو دیکھ دیکھ کے. اور اگر مرد کسی وقت کسی فرمائش کو غیر ضروری بتلائیں کہ بھائی یہ تم برتن اور مکان مانگ رہی ہو، اختلاف ہونے لگتا ہے. مرد یوں کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں اور مستورات کے نزدیک ان کی ضرورت ہو، تو ایسے موقع پر عورتیں کہہ دیا کرتی ہیں کہ تم کو ان چیزوں کی کیا خبر، تم کو گھر میں رہنا تھوڑا ہی ہے. عورتیں کہیں گی اب مردوں کو کہ تم کو کیا پتا کہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے، تم کو تھوڑا ہی گھر میں رہنا ہے، برچانے میں تو ہم جاتے ہیں، اس کو تو ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں. اور بعض دفعہ تو عورتوں کا یہ کہنا صحیح ہوتا ہے، کیونکہ واقعی مردوں کو ان ضرورتوں کا علم پورا نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ اس اختلاف کا سبب یہ ہوتا ہے کہ مردوں میں قناعت کا مادہ عورتوں سے زیادہ ہے، وہ تھوڑے سے میں قناعت کر لیتے ہیں، مرد تھوڑے سے سامان میں بھی گزر کر لیتا ہے، اور عورتوں میں قناعت کا مادہ ہی نہیں ہے. یعنی فطرتاً وہ ایسی ہیں، ان کی طبیعت میں بکھیڑا بہت ہے. یہ مطلب نہیں کوئی عیب کی بات ہے، ان کی فطرت ہی ایسی بنائی گئی ہے، ان سے تھوڑے سامان میں گزر ہوتا ہی نہیں ہے. جب تک سارا گھر سامان سے بھرا بھرا نظر نہ آوے ان کو چین نہیں ملتا. مردوں کے نزدیک تو ضرورت کا درجہ یہ ہے کہ جس کے بغیر تکلیف ہو. اتنا سامان تو اکثر متوسط لوگوں کے گھروں میں بحمد اللہ موجود ہی ہوتا ہے، اس لیے مردوں کو اس کی زیادہ ضرورت نہیں معلوم ہوتی. ہاں اگر خدا وسعت دے تو اس کا بھی مضائقہ نہیں کہ اتنا سامان جمع کر لیا جائے جس سے زیادہ راحت نصیب ہو. سن لیں، یہ جو خوش قسم کے لوگ ہیں، خدا وسعت دے تو اس کا بھی مضائقہ نہیں کہ اتنا سامان جمع کر لیا جائے جس سے زیادہ راحت نصیب ہو. ایک صاحب کا میں نے برچ خانہ دیکھا، میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یہ آپ کی بیوی اس میں کھانا کیسے پکائے گی، اتنی مشکل ہوگی اس کو. ارے بھائی، تو بیوی کی راحت کے لیے سامان والے پیسے والے ہوتے ہوئے چیزیں نہیں لاتے. ہاں اگر خدا وسعت دے تو اس کا بھی مضائقہ نہیں کہ اتنا سامان جمع کر لیا جائے جس سے زیادہ راحت نصیب ہو. یہ درجہ مردوں کے نزدیک کمال کا مرتبہ ہے. مرد جس کو ضرورت کا درجہ سمجھتے ہیں وہ عورتوں کے نزدیک قلت اور تنگی کا درجہ ہے. ان کے نزدیک ضرورت کا درجہ وہ ہے جس کو مرد کمال کا درجہ سمجھتے ہیں. تو خیر، اتنا آج کافی ہے، وقت ختم ہو گیا. کل پھر انشاءاللہ. یہ بہت اہم بیان واضح حضرت کا، اس سے بڑی نصیحت مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب کتاب سیرت الحبیب، جو تصحیح ہے کتاب نشر الترتیب کی، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ واقعات ارشاد فرما رہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ پلانے لائی تھیں اور پھر دوبارہ بھی لے آئیں، تو اس کے بعد جو واقعات ہوئے. بہرحال جب انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر کچھ مجھے اثر معلوم ہوتا ہے، چونکہ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جس میں شک کیا گیا تھا، ان کا سینہ فرشتوں نے کیا تھا. والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، اچھا ان کو چھوڑ جاؤ اور خیریت کے ساتھ جاؤ. اس پہلی بار شک کے صدر، یعنی آپ کا سینے مبارک چاک کرنے کے متعلق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو سفید پوش شخصوں جو فرشتے تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کو ان کی امت کے 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو. چنانچہ وزن کیا تو میں بھاری نکلا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. پھر اسی طرح 100 کے ساتھ، پھر 1000 کے ساتھ وزن کیا، پھر کہا بس کرو، واللہ اگر ان کو، ان کی تمام امت سے وزن کرو گے تب بھی یہی وزنی نکلیں گے۔ اس جملے میں اس وقت بچپنا تھا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے والے ہیں۔ دعا کیجیے، دعا کو نہ بھولیے، اپنی حاجات مانگیے۔ میں تو ایک رٹی ہوئی دعا پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگ اپنی اپنی حاجات خوب مانگیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ يا إله العالمين، يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله ہمیں نعمتوں پر نعمتیں دینے والے، یا اللہ ہر وقت ہر لمحے ہماری حفاظت فرمانے والے، یا اللہ ہر مشکل سے بچانے والے، ہر مشکل سے نکالنے والے، یا اللہ ہر قدم پر ہماری حفاظت فرمانے والے، نعمتوں کی بارش کرنے والے، یا اللہ ہر ضرورت کو پورا کرنے والے۔ یا اللہ آپ کو آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ واسطہ، یا اللہ آپ نے ہم پہ بڑا احسان فرمایا، ہمیں اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ یا اللہ یہ اتنا بڑا شرف، یا اللہ اتنا بڑا شرف آپ نے ہم لوگوں کا تھا، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہم نے تو گناہ میں اپنی زندگی گزار دی۔ یا اللہ ہمیں احساس ہی نہیں، ہمیں فہم ہی نہیں کہ ہم آپ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہم لوگوں کو اپنے گناہوں کا احساس دلا دیجیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائی، ندامت اور شرمندگی اپنے گناہوں پہ نصیب فرمائی۔ یا اللہ اور ہم لوگوں کو ہمارے گناہوں کے وبال کو ہمارے سر سے ہٹا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کے وبال کو ہم پر سے ہٹا دیجیے۔ یا اللہ ہم لوگوں کو اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب، یا اللہ ان کی اتباع نصیب، ان کی عظمت اور محبت دل میں ڈال دی، سنتوں کی وقت دل میں ڈال دی، سنتوں کی پابندی نصیب فرمائی۔ یا اللہ سنتوں سے محبت عطا فرمائی۔ یا اللہ اور ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں نعمتوں میں کمی ہو جانے سے، عافیت کے ختم ہو جانے سے، عیش و عشرت کی غفلتیں پڑ جانے سے، نفس و شیطان کے مقائد سے، ہر قسم کی عرضی سماوی آفات سے، ناگہانی حادثات سے، بیماریوں سے، تکلیف سے، پریشانیوں سے، یا اللہ ہر اس شر سے جس سے آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ چاہی ہے۔ یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ بھائی بہنوں کے لیے، تمام دوست احباب رشتہ دار متعلقین کے لیے۔ یا اللہ اپنی پناہ میں لے لیجیے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجیے، ہمیں اپنی شدید بیماریوں سے بچائے رکھیے، بچائے رکھیے۔ جو بیماریاں ہمارے اندر ہیں آپ علیم و خبیر ہیں، ان کا آپ علاج کا غیب سے انتظام فرما دیجیے، شفا عطا فرمائیے۔ جو لوگ ہمارے متعلقین میں زیادہ بیمار ہیں ان کو جلد اللہ میں شفا عطا فرما دیجیے، صحت عطا فرمائیے۔ اور یا اللہ ہمارے بچے چھوٹے بڑے جس عمر کے بھی ہوں، ان بچوں کو یا اللہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ یا اللہ ان کی نگہبانی عمر بھر فرمائیے، ان کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں بنا لیجیے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، اخلاق کی حفاظت فرمائیے، ہر قدم پہ ان کی اعانت نصرت فرمائیے، دونوں جہاں کی دولتیں عطا فرمائیے، کسی طرح سے ان کو محروم نہ فرمائیے گا۔ یا اللہ ہر مشکل سے، ہر کرب سے، تکلیف سے، بیماری سے ان کو عمر بھر بچائیے، عمر بھر بچائیے گا۔ یا اللہ جو تعلیم میں ہیں، یا اللہ ان کو خوب اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا فرمائیے، تیز ذہن، مضبوط حافظہ عطا فرمائیے۔ اور یا اللہ امتحانوں کو ان کے آسان کر دیجیے، خوب اچھے نمبروں سے کامیاب کر دیجیے۔ اور یا اللہ جو قسم معاش میں، ان کو حلال رزق وسعت کے ساتھ بہت ہی خوشگوار زندگی کے ساتھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ زندگی کی خوشگواری ان کو نصیب فرمائیے۔ اور یا اللہ ہمارے جتنے رشتہ دار متعلقین، دوست احباب دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی ہیں، یا اللہ ان سب کو معاف کر دیجیے، سب کو بخش دیجیے، سب کو ہدایت عطا فرمائیے، سب کو صحت و تندرستی اچھی عطا فرمائیے، دونوں جہاں کی دولتیں عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔